لیکن اگر خطرہ ہے کہ وہ جمع کی حالت تک پہنچ جائے تو پھر اس حالت میں دور رہنا واجب ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجب. اسی طرح ایک صحابی تھے اسی خطرے سے جیسا کہ حدیث آئے گی اس کی تفصیل یہاں ذکر نہیں کی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے عورتوں کے بارے میں میرا دل بہت کمزور تھا تو رمضان کا روزہ رمضان کا چاند چڑھا تو میں نے قسم کھا لیا کہ بیوی کے قریب ہی نہیں جائیں گے, بالکل دور ہی دور رہیں گے. کہتے ہیں اتفاق سے ایک دن آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی تو پنڈلی نظر آ گئی, مسئلہ آگے بڑھ گیا. روتے پیٹتے اور سر نوچتے آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اللہ کے رسول ہلاک ہوا, ہلاک ہوا, خود ہلاک ہو گئے, بیچاری کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا, کیا ہوا, کہا ایسا ہوا. تو ایک چیز ہوتی ہے آدمی آگے بڑھ کر کے قسم بھی کھا لے, لیکن قسم بھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنے لگوائے. حجامت الگ چیز ہے, عام اردو اصطلاح میں حجامت بال کٹوانے اور بال سنوارنے وغیرہ کے نام سے آتا ہے, لیکن حجامت یہاں وہ پشنا لگوانا جس میں چمڑے کے اوپر تھوڑا سا زخم ہلکا سا کر کے اور اس کو سینی وغیرہ سے کھینچا جاتا ہے, خون فاسد خون, وہ حجامت. پھر رسول نے حالت احرام میں پشنے لگوائے. احرام کی حالت میں خون کا نکلنا, قصداً کسی وجہ سے نکالنا, یہ باعث افساد احرام نہیں ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں چل رہا تھا میری انگلی میں چوٹ لگ گئی, ناخون ٹوٹ گیا, خون نکل گیا تو اس پر فدیہ لازم ہے؟ نہیں. یہاں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً پشنے لگوائے. پشنا لگوانے کے لیے ایسی جگہ پر پشنا لگائے کہ جہاں بال وغیرہ ہوں, بال بھی بعض حالات میں مڑانا پڑتا ہے, تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ اگر بال مڑانے کی ضرورت نہیں, پشنا لگوایا, خون نکالا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں, لیکن اگر بال مڑانے کی ضرورت پڑی تو پھر وہ فدیہ مخیرہ جیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن کان بہ اذن من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. اگر بال مڑا لیا کسی مجبوری کے تحت احرام کی حالت میں تو فدیہ ہوگا من صیام, تین دن کو روزے, او صدقۃ یا شے مسکین کے کھانے کھلانے کا, یا یہ کہ ایک بکری کو ذبح کرنے کا, یہ فدیہ. یعنی گویا اختیار ہے تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز سے. لیکن اگر ایسی جگہ پچنا لگا رہا ہے جہاں بال مڑانے کی ضرورت نہیں تو پھر اس پر فدیہ بھی نہیں ہے, احرام کی حالت ہے. واحتجم وهو صائم, پیارے رسول نے پچنے لگوائے حالت صیام میں بھی, روزے کی حالت میں بھی. اس کا معنی یہ ہوا کہ احرام صیام کی حالت میں روزے پچنے لگوانے منع نہیں ہے. بعض لوگ ایک دوسری روایت آتی ہے آئے گی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا کچھ لوگ دو آدمی پچنا لگا رہے تھے, ایک آدمی پچنا رہا تھا, ایک آدمی پچنا لگوا رہا تھا, تو دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا اخبر حاضر ہے. حدیث آ رہی ہے ان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقيع. بقیع وہی قبرستان جو ہے وہ علاقہ بقیع کا قبرستان کے ساتھ کچھ اور بھی اس میں علاقے تھے, سب بقیع کہے جاتے تھے. یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں اونٹ کا بازار بھی تھا, خود تو آبے الحبل اب البقیع روایت میں آتا ہے. اسی طرح چینج کی تو کئی چینج کرنے والے جو صرافہ ہوتا ہے, صراف کی دکان بھی رہتی تھی جیسا کہ حدیث میں ہے. گویا بقیع کا علاقہ لمبا چوڑا علاقہ, قبر کا علاقہ الگ. تو اس بقیع کے اندر وہ حجامت پچنا لگوا رہے تھے. پیارے رسول نے فرمایا رمضان کے اندر وقال افطر الحاج والمحجوم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچنا لگانے والا اور جو پچنا لگوانے والا ہے دونوں نے افطار کر لیا, دونوں کا افطار ہو گیا, روزہ باطل ہو گیا. یہ ہے حدیث. لیکن اس حدیث کو دوسری احادیث سے علماء نے دیکھ کر کے کہا یہ حدیث منسوخ ہے. یعنی بہت سی چیزیں, بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو پہلے خاص حکم ان کا تھا, پھر وہ حکم بعد میں منع اٹھا لیا گیا اور اس میں آسانی کر دی گئی. مثلا رضاعت کے بارے میں صحیح احادیث ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 10 مرتبہ پیٹ بھر کے پی لے رہا ہے تبھی وہ حرام ہوگا, وہ اس کی ماں ہوگی, اس کی لڑکیاں اس کی بہن ہوں گی, اس کے لڑکے اس کے بھائی ہوں گے. 10 رضاعت یعنی 10 مرتبہ پیٹ بھر کر کے, جیسے صبح کو پیا, دو گھنٹے کے بعد بھوک لگی پھر اس تین پیٹ بھر کے پیا, پھر اس طرح 10 مرتبہ اگر پی لیا تو تبھی وہ حرام ہوگا, گویا وہ رضائی بھائی یا رضائی بیٹا ہوگا. لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر کے 5 یعنی گویا اگر 10 کے بجائے 9 ہی پیا, 7 مرتبہ پیا, 8 مرتبہ 5 مرتبہ پیا, 6 مرتبہ پیا تو حرام نہیں ہوتا تھا. یہ حکم بعد میں منسوخ ہو کر کے 5 رضاعت تک ہو گیا, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ کی کہ کان فیما انزل من القرآن اشر رضاعات محرمہ, کلام پاک بھی نازل ہوئی تھی آیت اور لوگ پڑھتے بھی تھے اس کو, بعد میں آیت بھی منسوخ ہوئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. رہ گیا حکم 5 رضاعت کا یا 5 مرتبہ پینے کا اور اس سے رضاعت ثابت ہونے کا, یہ حدیث سے ثابت ہوئی. تو گویا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے جو کلام پاک میں حکم نازل ہوا تھا 10 مرتبہ دودھ پی کر کے پھر رضاعت ثابت ہونے کا, ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا, پھر منسوخ ہو گیا 10 مرتبہ پینے کا حکم 5 مرتبہ پی لینے سے. 5 مرتبہ اگر کسی نے پی لیا تو پیٹ بھر کے تو وہ حرام ہو گیا, گویا وہ رضائی بیٹا ہو گیا اور اس ماں کی تمام لڑکیاں اس کی بہن ہوگی, شادی کرنا حرام ہے. 5 مرتبہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن, خیر رسول کی وفات ہوئی بعض لوگ قرآن میں پڑھا کرتے تھے اس کو, گویا رضاعت کی 10 مرتبہ رضاعت کی اور 5 مرتبہ رضاعت کی آیتیں کلام پاک میں تھیں, لوگ پڑھتے بھی تھے خیر رسول کے بعد. کیا معنی ہوا اس کا؟ اس قسم کی احادیث کو لے کر کے لوگ خاص طور پہ منکرین سنت جو ہیں بیچارے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور وہ احکام حدیث میں اس طرح کا تعارض اور اس طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے. اگر یہی دیکھا جائے تو آیات میں بھی اس طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تم آیات قرآنیہ کا بھی انکار کر دو. تو کہتے ہیں حدیث سنت میں حدیث جو ہے یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے شریعت کے لیے, یہ اہل قرآن جو خاص طور پہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان میں جو پل رہے ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے, مارا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو اس آیت کو اس حدیث کو سمجھنے کا معنی یہ ہوا, سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے آیت نازل ہوئی, آیت منسوخ ہو گئی. ہوتا یہ تھا کہ آدمی دور دراز ملک سے آ کر کے آیت یاد کر کے پیر رسول سے چلے جاتے تھے, بیچ میں وہ حکم منسوخ ہوا ان کو معلوم نہیں, وہ اسی پہلے حکم پر عمل کرتے رہے اور اسی طرح یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں لیکن لوگ اس کو آیت سمجھ کر کے پیر رسول کے بعد بھی تلاوت کرتے رہے. یہ معنی ہے, یعنی ان کو منسوخ ہونے کا پتہ بعد میں چلا, یہ ہے معنی. کیونکہ اس وقت کلام پاک میں رضاعت کی آیت نہیں ہے, رضاعت 5 رضاعت کی یا 6-10 رضاعت کی آیت موجود نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ آیت لوگ پیر رسول کے بعد بھی اس کی تلاوت کرتے رہے 5 رضاعت والی آیت کو. 5 رضاعت والی آیت بھی کلام پاک میں تھی لیکن پیر رسول کی زندگی میں منسوخ ہو گئی, اس کی تلاوت منع ہو گئی اور کلام پاک سے اس کو نکالا گیا. پیر رسول کے رنگ ہوئے وہ کلام پاک کا جز نہیں ہے لیکن حکم اس کا ثابت ہے. البتہ لوگ جو لے کر کے یہ آیت چلے گئے پیر رسول سے دور دراز ملک میں, اس کا منسوخ ہونا ان کو پتا نہیں, منسوخ ہونے کا پتہ نہیں چلا, وہ تلاوت کرتے رہے, بعد میں جب پتہ چلا تو اس کو چھوڑ دیا کیونکہ کلام پاک میں اس کا وجود اس وقت صحابہ کرام نے متفق طور پر اس کو نہیں رکھا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حماقت ہے, یہ حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح بہت سی چیزیں تھیں اور دوسری چیزیں منسوخ ہوئیں. یہاں بھی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی مرتبہ کی حجامت کی حالت میں حجامت کرانے والا, پچھنا لگوانے والا اور پچھنا لگانے والا جو شخص یہ کام کرتا ہے دونوں کو افطار کا حکم ہو گیا, یعنی ان کا روزہ ختم ہوا. یہ پہلا حکم تھا. پھر دوسرا حکم کیا آیا؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اول ما کرہت الحجامۃ للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم. سب سے پہلے حجامت کو روزے کی حالت میں جو حرام سمجھا, حرام کیا گیا, وہ یہ تھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب حجامت کی انہوں نے کروائی, پچھنا کروایا انہوں نے صیام کی حالت میں, روزے کی حالت میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت جعفر کو اور جو پچھنا لگا رہا تھا ان کو دونوں کے بارے میں فرمایا افطر هذان، دونوں نے افطار کر لیا، اس حجامت کی وجہ سے، پچنا لگوانے کی وجہ سے ان کا روزہ ختم ہو گیا. ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامت للصائم، پھر بعد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی. ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد، حجامت اور پچنا لگانے کی رخصت دے دی روزے دار کے لیے. تو اس کا معنی یہ ہوا، جیسے کہ بہت سی چیزیں تھیں منع، کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، اب زیارت کرو، منع بھی تھا، پھر اس کے بعد اس میں اس حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم آ گیا. پھر اسی طرح یہاں بھی ہے کہ منع بھی ذکر، منع کا بھی ذکر ہے اور رخصت کا بھی ذکر ہے. کہتے ہیں کہ تم مرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامۃ للصائم، پھر آپ نے روزے دار کے لیے پچنا لگانے کی رخصت دے دی. وکان انس بن مالک یحتجم وهو صائم، حضرت انس بن مالک جو راوی حدیث ہیں، وہ روزہ رکھتے، روزے کی حالت میں احتجام کرتے تھے، یعنی پچنا لگواتے تھے. کسی صحابی کا فعل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موافق حدیث ہونا، یعنی ایک حدیث ہے جس میں کوئی حکم ہے، صحابہ کرام نے اس حدیث پر عمل کیا پورے طور پر، تو گویا یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، جیسے بہت سی چیزیں منسوخ ہوتی ہیں. جی
سر، یہ جو رضائی بھائی بہن جو آپ نے بولا، یہ کہ آگے پیچھے کا دونوں رضائی بھائی بہن بن جائے گا
کیسے؟
مثلا دودھ، جس بچے کا دودھ پیا نا، اس سے پہلا جو بڑا بھائی بہن ہے.
آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے ایک عورت ہے، اس کے دو بچے، دس بچے ہیں، تو اس ایک بچے نے باہر سے آ کر کے اس کا دودھ پیا، تو تمام بھائی اس کے بھائی، تمام بچے عورت کے، عورت کے تمام بچے اس کے بھائی ہوئے، کیونکہ دودھ میں سب شریک ہوئے، اور تمام بہنیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ ایک بچی پیدا ہوئی، دودھ اس کا ہے، اس کے ساتھ پیا ہے، وہ تو حرام ہی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بہنیں بھی اس کی بہن ہوئی، کیونکہ دودھ میں سب کا اشتراک ہوا. لیکن اس بھائی، اس لڑکے کے بھائی یا اس لڑکے کی بہن، ان سے یہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، گویا وہ اجنبی ہی ہیں، صرف اسی لڑکے ہی کے یہ سب بہن ہوں گے، لیکن اس کے بھائی کے بہن ہو نہیں. اس کے بھائی، اس کا بھائی اگر اس کی رضائی بہن سے، آپ یہ واضح طور پر سمجھیں، اس کی رضائی بہن جو ہوئی، یعنی ماں رضائی، ماں کی لڑکیاں، اس سے یہ لڑکا تو شادی نہیں کر سکتا، گویا یہ بہن ہوئی اس کی، لیکن خود اس کا سگا بھائی اس کی رضائی بہن سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے حرام نہیں ہوا. دودھ کا اشتراک صرف ایک لڑکے سے ہوا، دوسرے لوگوں نے دودھ نہیں پیا، لیکن دوسرے جو ماں جو ہے، وہ سب بچے اس کے بھائی ہوئے اور سب بچیاں اس کی بہنیں ہوئی، سب بچیوں سے، چاہے وہ اس کے جس بچی کے ساتھ دودھ پیا ہے یا اس سے بڑی ہو، اس سے چھوٹی ہو، سب اس کی بہنیں ہو گئی، سب حرام ہے اس کے اوپر. اس بچے کے بھائی اور بہن ان سب سے اجنبی ہیں، شادی بھی ہو سکتی ہے جو کچھ بھی. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، حضرت عائشة کہتی ہے کہ رسول صلى الله عليه وسلم نے سرما لگایا آنکھ مبارک میں صیام کی حالت میں. یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اصل برات اصلی ہے، یعنی یہ کہ سرمے سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑے گا. سرما پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے اکثر، کسی حالت میں، صحیح روایت سے آپ نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی لگانا جائز ہے. روایت اسنادی طور پر یہ صحیح نہیں ہے کہ پیارے رسول نے رمضان کی حالت میں روزے رکھے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ رمضان کی حالت میں سرما لگایا. سرما لگانے کی ایک حکم یہ ہے کہ آدمی لگا سکتا ہے، کیونکہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل روزہ کھانے پینے یا جمع سے فاسد ہوتا ہے. سرما لگانے سے یا ایسا تیل لگانے سے سر پر، آنکھ ڈالنے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے، کان میں دوا ڈالنے سے کوئی روزے کے فساد کا حکم لگا جائے گا. ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر کے وہ دوا، کیونکہ آنکھ کا منفذ اور ناک کا منفذ تقریباً حلق سے ہوتا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر کے وہ دوا نگل جا رہا ہے، تو اس وقت اس کے روزے کے فساد کا حکم کرتے مکروہ ہے، کیونکہ اس سے غذائیت نہیں اس کو ملے گی، کتنا بھی ہو غذائیت نہیں ملے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ محسوس کرے اس کی کڑواہٹ، تب بھی اسے روزے کی، روزے میں خرابی کی بات نہیں کہی جائے گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، جس نے بھول کر کے کھا پی لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ جاتا رہا، فلیتم صومہ، باقی دن کے روزے مکمل کرے، کیونکہ اللہ نے بھول کر کے اس کو بھلا کر کے کھلا پلا دیا، تو گویا بھول کر کے کھانے پینے سے روزے میں فرق نہیں آتا، کوئی اتنا متورع نہ بنے کہ آئندہ اس کی قضا کرے، قضا کی ضرورت نہیں ہے. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره، بھول کر کے اگر کسی نے افطار کر لیا تو نہ اس پر قضا ہے اور نہ کفارہ. یہ بھی روایت صحیح ہے. دوسرے لفظ میں پہلا لفظ تو ہے کہ جس نے کھا پی لیا، روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ کھانے اور پینے اور جمع سے، بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، تو یہاں دوسرے لفظ کے میں جمع کا لفظ بھی شامل، جمع کا فعل بھی ثابت ہو گیا. بھول کر کے اس کو یاد نہیں تھا کہ ہم روزے سے تھے، یا خدا نہ خواستہ یہ سوچے کہ روزے کی حالت میں یہ چیز حرام نہیں، جہالت ہے، نہیں جانتا ہے، نہ مسلم ہے، تو پھر اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ صحیح ہے، جس طرح کھا لیتا ہے بھول کر کے، پی لیتا ہے بھول کر کے، تو روزہ اس کا صحیح ہے. اسی طرح اگر بھول کر کے اس نے ہم بستری کر لی تب بھی روزہ صحیح ہے، کیونکہ من افطر فی رمضان ناسیا، روزہ افطار کیا اس نے بھول کر کے کسی بھی صورت سے، یا یہ کہ یہ سمجھ لیا بھول کر کے کی یا غلطی سے کہ دو نسیان تو الگ چیز ہے، جہل یہ سمجھ لیا کہ دن ڈوب گیا اور ابھی دن میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ڈوبنے میں ایک گھنٹہ باقی ہے، پھر بعد میں جب اس کو پتہ چلا تو باقی اوقات میں وہ اپنے کو روزہ دار رکھے، یہ نہیں کہ اب توڑ لیا تو کھانا پینا شروع کر دے، نہیں، تو پھر بھی اس کو روزہ لوٹانے کی یا قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ، قے جس کو غالب آ گئی تو اس کا قضا نہیں ہے، یعنی خود سے قے آ گئی. خود سے قے آنے کا مطلب یہ ہے آدمی کا دل طبیعت مالش کر رہی ہے، اچانک کسی وجہ سے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے قے آ گئی اس کو، تو پھر اس کو روزہ رکھنے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن من استقا، جو جان بوجھ کر کے اس نے قے کیا، جان بوجھ کر قے کرنا کا مطلب ہے کہ انگلی ڈال کر کے، یا خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسا طریقہ ہو جس سے قے لایا جائے گا، ہم پانی پی کر کے اور کچھ، تو پھر یہ نمک وغیرہ پی کر کے بھی لوگ استعمال کر کے قے لاتے ہیں، تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بدلے اس کو ایک روزہ رکھنا ہوگا اور گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ اس حالت میں اس کو قے کرانا جائز نہیں ہے، تو اول عقل اس کے اوپر قضا کرنا ہوگا، گناہ کے ساتھ اس کو قضا بھی کرنا ہوگا. لیکن دوسری حالت میں جمع وغیرہ سے اگر اس نے توڑ دیا روزہ، تو پھر اس کا حکم الگ ہے کہ اس کو باقاعدہ کفارہ دینا ہوگا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراء الغنيمة. فتح مكة رمضان میں ہوا تھا، اتنا تو معلوم ہے، یہ چیز مشہور ہے، واضح ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے رمضان کی حالت میں، روزے بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ قراء الغنیم تک پہنچے. قراء الغنیم یہ کہاں ہے؟ یہ عثمان سے کچھ آگے ایک علاقہ ہے، وہاں تک آ کر کے آپ روزے رکھتے رہے. مدینے سے چل کر کے آدمی مکہ ہو سکتا ہے، سات دن میں پہنچے، چھ دن میں پہنچے، اگر وہ آدھے سے زیادہ یا مکے کے قریب ہے تو کم سے کم چار دن تک تو آپ روزہ رکھتے رہے یا تین دن تک مستقل روزہ رکھتے رہے. فصام حتی بلغ قراء الغنیم، آپ مستقل روزہ رکھتے رہے یہاں تک کہ آپ قراء الغنیم تک پہنچے. تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا، آپ نے منع بھی نہیں فرمایا. تم مدعا بقدح مما انفرفا ہو، پھر پیارے رسول نے پانی کا پیالہ طلب کیا اور اس کو اٹھا کر کے لوگوں کو دکھا کر کے، حتی نظر الناس الیہ، لوگوں کو دکھا کر کے آپ نے پیا. فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، پھر رسول کو یہ خبر دی گئی کہ اب بھی بعض لوگ روزے سے ہیں آپ کے افطار کر لینے کے بعد. فقال اولئک العصاة، اولئک العصاة، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں. ظاہری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں پہلے روزہ رکھنا جائز تھا، بعد میں پیارے رسول نے روزے کو منع کر کے روزہ رکھنے والے کو نافرمان کہا، یہ ظاہری حدیث ہے. لیکن اس حدیث کی تفصیل دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب پیارے رسول بلغ قراء الغمیم، جب آپ قراء الغمیم پہنچے تو جو لوگ روزے سے نہیں تھے، وہ کچھ لوگ روزے سے بھی نہیں تھے اور پیارے رسول روزے سے تھے اور کچھ لوگ روزے میں تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول، کچھ لوگوں کو روزہ بہت سخت لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ گر پڑے، دوسرے لوگ ان کے لیے، ان کے اونٹوں کے لیے پانی اور ان کے لیے کھانے اور لکڑی وغیرہ کا انتظام کیا انہوں نے اور وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے. تو پیارے رسول نے پانی منگایا اور سرے اعلان ارل اعلان سب کے سامنے آپ نے پانی پیا تاکہ سب دیکھ لیں کہ روزہ آپ نے توڑ لیا. دوسرے لوگ بھی روایت میں آتا وہ امر الناس ان یفطروا, پیارے رسول نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں. جب اس سختی کا سامنا آ گیا تو پھر اس حالت میں روزہ توڑ دیں, سفر کی حالت ہے. اس کے باوجود پیارے رسول کو جب خبر لگی کہ میرے حکم کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں توڑا, روزہ رکھے ہیں, تب آپ نے ان کے اوپر یہ حکم لگایا اولئک الاوساط اولئک الاوساط. گویا حکم یہ نکلا کہ اگر آدمی کو روزے کی حالت میں سفر کی حالت میں روزے سے مشقت آ رہی ہے, وہ سختی اور بیماری میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے, تو اس حالت میں اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس قسم کا خطرہ نہیں, روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور سفر پر بھی اثر نہیں پڑے گا, تو روزہ رکھنا جائز ہے. لیکن افضل ہر حالت میں ہے کہ روزہ نہ رکھے, کیونکہ ایک رخصت ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس رخصت کو قبول کرنا افضل ہے. الحمزۃ دیکھیے مسلم شریف کی روایت سے اس کی زیادہ تفصیل اور توضیح ہوتی ہے. حمزہ بن عمرو اسلمی کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اجد بی قوتا علی الصیام فی السفر, اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کہ رمضان کی سفر میں بھی میں روزے رکھوں, مجھے اس پر روزے کی وجہ سے کوئی برا اثر میرے اوپر نہیں پڑتا. فہل علی جناح, کیا میرے اوپر گناہ ہے کہ روزہ سفر میں رکھوں, سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے اوپر گناہ آئے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول نے فرمایا یہ رخصت من اللہ, فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ, اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے, اگر کوئی شخص اس رخصت کو قبول کر لے رہا ہے تو یہ اچھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رخصت کا قبول کر لینا اچھا ہے. ومن صام ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ, اگر کوئی شخص روزہ رکھ لینا چاہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے, صحیح روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول, مجھے سفر میں روزہ رکھ لینا میرے لیے مشکل نہیں ہے, بعد میں میرے اوپر مشکل پڑتی ہے, تو پیارے رسول نے ان کو اجازت دی. تو مسئلہ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر سفر کی حالت میں آدمی ٹھیک ہے شروع دن میں روزہ رکھے اس نیت سے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن جب مشقت میں پڑ جائے, پیاس زیادہ لگ جائے, پریشانی ہو, سفر میں خلل پڑنے لگے, تو اس وقت اس کا روزہ توڑ دینا اچھا ہوگا, بلکہ بعض حالات میں اس کے اوپر تاکید ہوگی کہ روزہ توڑ دیں. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بڑا اثر یا برا اثر نہیں پڑ رہا ہے اور وہ روزہ رکھ کر کے سفر بھی کر سکتا ہے, سفر کی حالت میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے, تو اس کو روزہ رکھ لینا جائز ہے. لیکن ہر حالت میں کس قدر بھی طاقتور ہو, روزہ نہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے, بعد میں اگر اس کو موقع مل رہا ہے قضا کا. وعن عائشة رضی اللہ عنہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للنبی قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ رواہ الدارقطنی والحاکم صححہ. یہاں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رخصت دے دی گئی ہے بوڑھے آدمی کے لیے کہ وہ روزہ نہ رکھتے, رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اس کو رخصت دے دی گئی ہے, لیکن اس کے بدلے کیا کرے, وہ یوں تو ایمان کل لے من مسکین, روزانہ ایک دن کے بدلے وہ مسکین کو کھلا دے, گویا 30 مسکین کو کھانا کھلا دے, تو وہ بوڑھے کے لیے کافی ہے. کیا پھر اس کے لیے قضا ولا قضا آ رہی ہے اور اس پر قضا بھی نہیں ہے, یہ کس شخص کے لیے ہے؟ ایک چیز آپ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود دوبارے کو سیام و کما خود دوبارہ لدین امن قبل کم لال لکھن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر, اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, فعدت من ایام اخر, دوسرے دنوں میں جتنے روزے چھوڑ رہے ہیں وہ گن کر کے وہ روزے رکھ لیں. یہاں اگر بوڑھا آدمی وقتی طور پر کمزور ہوا ہے, بعد میں وہ صحتیاب ہونے کا امکان ہے, تو اس کے اوپر قضا ہے. لیکن یہ حضرت ابن عباس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ وہ پھر روزہ رکھنے کی طاقت نہ اب ہے نہ بعد میں بھی اس کی امید ہے, تو پھر اس کے اوپر قضا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص وقتی طور پر کمزور ہو گیا ہے, کسی وجہ سے بوڑھا آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے, وقتی طور پر کمزور ہو گیا ہے, بعد میں اس کی صحتیابی کی کا امکان ہے, تو قضا اس کے اوپر ضروری ہے. تو قضا کس کے اوپر نہیں ضروری ہے؟ جو مستقل طور پر ایسا بوڑھا ہو گیا ہو کہ بس اب بڑھاپے کے بعد ہی قبر ہی کی نوبت آنے والی ہے, یہ ہے حکم اس کا. اسی طرح اگر کوئی ایسا بیمار ہے، بیمار آدمی جس کے بارے میں مسلمان ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بچنے کی امید، ایسا ہوتا ہے آج کل تجربے سے، خاص طور پر یہ کینسر وغیرہ کی بیماری واضح طور پر ایک مہینہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہے زندہ ہے خیر بنائیے، یہ کہہ دیتے ہیں، اور واقعی ایسا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ میں نے خود دیکھا تھا، پچھلا سال جب گیا تو دو مہینے پہلے دیکھا کہ وہ کوئی عارضہ نہیں تھا، میں یہ گیا تھا جب کوئی عارضہ نہیں نظر آتا تھا، تھوڑے دن کے بعد خبر لگی کہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ پھولا جا رہا ہے. لے گئے کچھ دن کے بعد ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹروں کے پاس، انہوں نے خیر خواہ کے طور پر کہا کہ آپ اس میں اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں آپریشن کا تو کم سے کم 50,000 روپے کا خرچ ہوگا یہ سب، لیکن کوئی فائدہ نہیں، آپ ضائع نہ کیجیے، ان کو گھر لے جائیے، ورنہ کہیں آپریشن کے بعد انتقال ہو گیا تو سفر بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے. ٹرین ہمارا اس طرح کی بات وہ دینی طور پر تجربے کے تحت کہہ دیتے ہیں. اگر ایسا مریض ہے جس کے بارے میں مسلمان ڈاکٹروں نے اس طرح کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ ہر روز روزے کے بدلے، ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے، اس کے اوپر قضا نہیں ہے. مر گیا اللہ تعالیٰ نے کہ قدرت سے اس کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسروں پر بھی اس کے روزے رکھنے فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے اگر صحت یاب ہو گیا بعد میں تو اس کو وہ روزے رکھنے ہوں گے. جی سوال ہے صحیح. بسم اللہ الرحمن، بھائی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب شعبان کے روزے بھی رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی، آپ شعبان میں جس قدر روزے رکھتے تھے وہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، لیکن رمضان کے دو ایک دن پہلے روزہ چھوڑ دینا ضروری ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص پہلی شعبان سے روزہ رکھ رہا ہے 15, 20, 25 تک رکھ کر کے، دو دن پہلے 3 دن پہلے اس کو چھوڑ دینا، کم سے کم 2 دن پہلے چھوڑ دینا ضروری ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقدم رمضان بصوم یوم او یومین، تو دو دن پہلے کم سے کم احتیاطاً چھوڑ دینا ضروری ہوگا تاکہ رمضان اور شعبان کا فصل اور اس کو الگ کرنے کا حکم ہو جائے. روزہ رکھنا شعبان میں منع نہیں ہے انشاءاللہ. صبح کی نماز کا سنت چھوڑ جائے تو کب پڑھنی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے، کچھ لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جماعت فرض کی ہوتے ہوئے کوئی بھی نماز پڑھنی ظہر کے وقت، عصر کے وقت، نفل کی نماز یا سنت کی نماز یہ جائز نہیں ہے. پیارے رسول نے منع فرمایا ہے، پیارے رسول نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض کے اور کوئی نماز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت پڑھ چکے اور پھر اقامت ہو گئی، یا پہلی رکعت شروع کی آپ نے، دو رکعت سے کم تو پڑھنی نہیں ہے، لیکن پہلی رکعت شروع کی اور ادھر اقامت ہو گئی، اقامت ہونے کے بعد اگر آپ مشغول ہیں دو رکعت پوری کرنے میں تو ہو سکتا ہے پہلی رکعت چھوٹ جائے، تو اسی وقت آپ سلام پھیر کر کے، کیونکہ تکبیر و تحریم نماز میں داخل ہونا، تکبیر تحریمہ کر کے داخل ہونا، اسی طرح نماز سے نکلنا سلام پھیر کر کے، تو سلام آپ کسی حالت میں کھڑے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے نکل کر کے فرض نماز پڑھنا ہے. صبح کی نماز کی سنت کا بھی یہی حکم ہے، اگر آپ آئے مسجد میں سنت نہیں پڑھی ہے، آپ نے فرض نماز پڑھی ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے، آپ سنت ہرگز نہ پڑھیں. اگرچہ بعض مذاہب میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ نہیں، بغیر حنفی مذہب میں خاص طور پر بڑی سختی سے کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر سنت پڑھے فرض میں نہ داخل ہو. یہاں ان کے اصول کے خلاف بھی یہ بات پڑتی ہے، اصول کے خلاف. فائدہ یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے ہو رہی ہے اور آپ قرآت سن رہے ہیں امام کی، کہتے ہیں اس کے باوجود بھی تم دو رکعت نفل پڑھ کر کے پھر فرض میں پڑھو، تو پھر کہاں یہ مسئلہ رہ گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قرآن جب پڑھا جائے تو چپ ہو کر کے قرآن کو سنو. وہاں تو سورہ فاتحہ سے منع کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں امام کی قرآت کوئی سن رہا ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنی جائز نہیں. اور یہاں قرآت سن رہے ہیں پر گانا ہے فجر کی، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر سنت پڑھے پھر فرض میں داخل نہ ہو. یہ بات الٹی ہوئی کہ نہیں؟ غلط ہوئی. رہ گیا مسئلہ اگر حدیث پر عمل کیا جائے تو بہت آسان ہے، یہ کہ آپ فرض نماز میں داخل ہو جائیں، آپ کی سنت چھوٹ گئی ہے، فرض سے فارغ ہونے کے بعد ہی فوراً آپ دو رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس وقت نہیں پڑھے تو دن نکلنے کے بعد بھی آپ کو پڑھ لینے کا اختیار ہے اگر تاخیر کر رہے ہیں، دونوں جائز ہیں. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے پیارے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی فرض کے بعد، فرض نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھ رہے تھے، تو پیارے رسول نے فرمایا الفجر اربع رکعات، فجر تم چار رکعت پڑھ رہے ہو. کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم نے سنت نہیں پڑھی تھی، وہ سنت اب پڑھ رہا ہوں. تو پیارے رسول نے ان پر نکیر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ دن نکلنے سے پہلے ہی آپ پر دونوں سنتیں ادا کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص انتظار کرے دن نکل کے پڑھنے کا، جو جیسا کہ روایت میں آیا کہ پیارے رسول نے فرض فجر کے بعد دن نکلنے تک نماز سے منع فرمایا، تو وہ بھی جائز ہے اس کے لیے. لیکن اگر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. میں نے نیت مانی نہیں، منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اجمیر میں جا کر چادر چڑھاؤں گا. وہ میرا کام ہو گیا، بعد میں معلوم ہے کام شرک ہے، تو کیا ہم کو چادر چڑھانا ضروری ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں چادر چڑھانا. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے کریں گے تو یہ شرک ہوگا قطعاً. پھر رسول نے فرمایا ہے من نظر یعصی اللہ فلا یعصی، اور جس نے نظر طاعت مانی کہ ہم اللہ کے لیے چار رکعت نماز پڑھیں گے، چار ثواب کریں گے، روزہ رکھیں گے، اپنا حج کریں گے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے. یوفون بالنظر ویخافون یوما، یہاں نظر کے پورا کرنے کی تاکید ہے. اور اگر معصیت کی نظر ہے لا نظر فی معصیت وہ کفارت ہو کفارت یمین. ایک چیز یاد رکھیں آپ کہ اگر کسی نے یہ مانا کہ ہم اجمیر جا کر کے بابا کی قبر پر چڑھائیں گے چادر یا کوئی